بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات چل رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قوم، جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، قوم عاد، تو یہ قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. کذبت عاد المرسلین، یہ قوم عاد، قرآن کریم میں اس کا ذکر 9 صورتوں میں ہے، اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے پیغمبر تھے، ان کے نام کی تو مستقل صورت ہے قرآن کریم میں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز سورہ ہود پڑھا کرو. سورة الہود ہے تو ایک سورت، سورہ ہود ایک سورت ہے، سورة ہود، اور اس کی یعنی جمعہ کے دن پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے ایک روایت میں. روایت اگرچہ اس کو صحیح کے درجے پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بالکل غیر معتبر بھی نہیں ہے روایت. محدثین کی اصطلاح میں وہ روایت ضعیف کہلاتی ہے. بہرحال تو ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بہرحال یہ جو کوئی خصوصی مقام ہی ہوگا جس کی بنا پر ان کے نام کی ایک پوری سورت قرآن کریم میں ہے. تو ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر 3 صورتوں میں ملتا ہے، ان میں سے ایک تو سورہ ہود ہے. سورہ ہود کے اندر 5 مرتبہ ان کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں ہے، اور یہ تیسری سورت سورہ شعراء جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں ہے. تو گویا کل قرآن کریم میں ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا. قوم عاد کا ذکر اور بھی جگہوں پر آیا، 9 مرتبہ آیا، 9 صورتوں میں آیا بلکہ. تورات و انجیل میں اگر دیکھا جائے، جو تاریخ کے لحاظ سے ہماری ایک کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اگرچہ اگر تورات و انجیل تو ویسے اصلاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعد میں چونکہ اس میں تبدیلیاں اتنی ہوئیں کہ ایک تاریخ کی کتاب بن گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور لوگوں کا کلام بھی اس میں شامل کر دیا گیا، ایک تاریخی کتاب ہے. خود جو اس مذہب کے یعنی یہود و نصارہ خود مانتے ہیں کہ بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پورا کلام اللہ نہیں ہے، وہ مانتے ہیں بعد کے لکھے، بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی یعنی تاریخ کی کتاب سمجھی جاتی ہے. ہاں، اس میں کلام اللہ بھی ہے. بہرحال تورات و انجیل میں قوم عاد کا ذکر نہیں ملتا. ہود علیہ السلام کا تذکرہ پھر بھی ملتا ہے، ان کی عمر کا ذکر ملتا ہے کہ تقریباً 450 سال ان کی عمر تھی. بہرحال یہ قوم کیسی تھی، مختلف قوموں کے مختلف انداز تھے، مختلف جرائم تھے. یہ قوم عاد جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور بنایا تھا، جس پر ان کو یہ غرور تھا، اور کہنے لگے، جب انہیں نصیحت کی گئی تو کہنے لگے، من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے بھی بڑی طاقت دی تھی ان کو، اور مالدار بھی بہت بنایا تھا، حکومت بھی بہت وسیع تھی. یہ عاد، ان کے والد عوص، ان کے والد ارم، اور یہ اوپر پھر سام بن نوح سے جا کر ملتے ہیں. تو عاد، بن عوص بن ارم، اس لیے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے سورہ الفجر میں، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد، قوم عاد یعنی جو ارم کہلاتے ہیں، عاد ارم، ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں ان کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے والے ہیں، بعد میں پھر دوسری قوم آباد ہوئی تھی ان کے بعد، وہ عاد آخرہ، عاد ثانیہ کہلاتی ہے، چونکہ سام بن نوح، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، ان کو بنو سام بھی کہتے ہیں، عرب سامیہ بعضوں نے، بعض اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک مستقل بحث ہے کہ عاد اولا کون تو عاد ثانیہ کون، یہ مورخین کے مفسرین کے اس میں ذرا تفصیل ملتی ہے، کچھ اختلاف بھی ملتا ہے، تاریخی بات ہے. بہرحال یہ قوم عاد، ان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت جسمانی بھی بہت دی تھی، ان کی حکومت بھی بہت وسیع تھی، یمن کے قریب اور یمن کے علاقے میں، وہاں سے لے کر پورا ایک بہت بڑا علاقہ ان کے حکومت میں تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے بادشاہ تھے جو اس قوم کے ماتحت آ گئے تھے، جیسے ایک بڑی بادشاہ سپر پاور کی طرح اس زمانے میں، ایک علاقے کی سپر پاور کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کی سپر پاور تھی، اور دوسرے تمام بادشاہ اس کے ماتحت آ جایا کرتے تھے اور ان کے موافق رہتے تھے. عاد کے مشہور تاریخی لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عاد کے دو بیٹوں کا ذکر ملتا ہے مورخین نے جو ذکر کیا ہے، ایک بیٹے کا نام اگرچہ اور بھی، لیکن خاص طور پہ دو کا ذکر ملتا ہے، ان کے خاندان میں تو پھر اور بہت سے بیٹے ہوئے اور پھر بہت سے قبائل بنے، لیکن دو بیٹوں کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے، شدید اور شداد. اور شدید کا یہ دونوں اپنے باپ کا جانشین بن کر گویا کہ حاکم ہوئے تھے، پھر شدید کا انتقال ہو گیا تو شداد تنہا رہ گیا تھا جو حاکم تھا. اور اگر کسی نے کچھ پرانی نظمیں سنی ہوں یا تاریخ کی کتاب پڑھی ہو، شداد کا واقعہ مشہور ہے، حیات الصحابہ وغیرہ میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، شداد، شداد کی جنت، یعنی جہاں جنہوں نے کچھ واقعات پڑھے ہیں اور کچھ اردو کی کتابیں یا تاریخی کچھ باتیں پڑھی ہیں، شداد کا ذکر ضرور سنا ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے طالب علمی کے دور میں ہم جب نظم ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ نظم سننا آسان نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کیسٹ ہوتی تھی، آج کل کے بچوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کیسٹ کیا چیز ہوتی ہے، کیسٹ ہوتی تھی، اور کیسٹ میں بھی پھر وہ اس کے سننے کے لیے بھی کچھ چاہیے کہ کوئی انسان سنے گا کس میں. آج کل تو بہت آسان ہے، چھوٹی سی کوئی چیز ہے اس میں انسان ریکارڈ بھی کر لے، سن بھی لے. تو بہرحال اس میں ایک نظم مجھے کچھ یاد ہے، وہ کوئی تھی جس میں آتا ہے روح شداد کی جب نکالی گئی، تو ہم سوچتے تھے پتہ نہیں شداد کون ہوگا. بہرحال اس وقت، پھر اس وقت واقعہ سنا تھا کہ شداد کون ہے، پھر بعد میں تفسیروں وغیرہ میں پڑھا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ شداد جس نے عاد کے بیٹوں میں آتا ہے، عاد کے بیٹوں میں ایک شداد ہے، اور اس نے جب اس کو نصیحت کی گئی. اب اس میں پھر بہت سی تاریخی باتیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز دی تھی، یعنی ایک کوئی ایسی اس کو دوائی مل گئی تھی کہ وہ آنکھوں میں لگاتا تھا اور زمین کے اندر کے خزانے اس کو نظر آتے تھے. اب وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے، یہ سب تاریخی باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خزانے دیے تھے. جب اسے نصیحت کی گئی کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو اس پر، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرو، جنت ملے گی. انہوں نے کہا جنت کیا، کیسی ہوگی جنت، بتایا جنت ایسی ہوگی ایسی، اچھا میں جنت بنا دیتا ہوں، مجھے تمہاری جنت، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. کہنے لگا آخرت کی جنت تمہارے اللہ کی جنت مجھے نہیں چاہیے، میں دنیا میں جنت بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عمر بھی لمبی دی، اور طویل عرصے میں اس نے جنت کے جو حالات اس نے سنے اس کے مطابق اس نے دنیا میں ایک شہر آباد کیا، ارم، دادا کے نام پہ، پردادا کے نام پہ ارم شہر آباد کیا یمن کے علاقے کی طرف، اور اس میں اس نے وہ باغ بنایا. جنت کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں، کوشش کی کہ وہ چیزیں اس میں جاری ہوں. طویل عرصہ لگا، اللہ تعالیٰ نے عمر بھی اس کو طویل دی، مال بھی خوب دیا. پھر جب تیار ہو گئی اور اب وہ جانے لگا، تو جانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ظاہر فرمایا، اور اس کی جنت کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا. روح شداد کی جب نکالی گئی، شداد کی جب روح نکالی گئی تو اس کے باغ کا ایک حصہ جو ارم مقام پر اس نے جو باغ تیار کیا تھا، جو جنت اپنے لحاظ سے تیار کی تھی، اور اس نے بڑی بڑی نہریں اور کیا کچھ اس میں ہیرے جواہرات لگا کر کیا کیا تیار کیا تھا جو تاریخی روایت میں آتا ہے، لیکن اس کو اس میں جانا میسر نہ ہوا اور وہ بھی زمین میں دھسا دی گئی، اور یہ بھی جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو اس پر موت طاری کر دی گئی۔ بہرحال یہ قوم عاد، ان میں جسمانی قوت بھی اللہ نے بڑی دی، مال بھی خوب دیا، سلطنت بھی ان کی بہت وسیع تھی۔ جب یہ بھی بت پرستی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کے لیے کچھ لوگ بھی مقرر کیے۔ پھر ہود علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات بھی کچھ باقی تھیں، لیکن ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے پر ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر نئے سرے سے وحی الہی کے موافق ان تک توحید کی دعوت کا کام شروع کیا، لیکن کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کی، اسلام قبول کیا اور ایمان میں داخل ہوئے، اور اکثریت، قوم کی اکثریت وہ تھی جو ضد پر جمی رہی۔ یہی جس میں کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ہم کسی کے ماتحت کیوں بنیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ استغنا ایک تو ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں، میں صرف اللہ کا ضرورت مند ہوں اور اللہ والوں کا، اللہ کا اور جس کی نسبت اللہ سے اس کا میں ضرورت مند ہوں۔ ایک ہوتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ خدا کی نہ کسی کی، مجھے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ ہوں۔ تو یہ ہے جس کو قرآن میں سورہ اقرا میں ارآیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارآہ استغنا، ارآہ استغنا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب سمجھتا ہے میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں، کبر کی انتہا جب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال تو ان لوگوں کی بھی ہلاکت کا وقت آ گیا تھا، ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر انہوں نے بالکل ہی توجہ نہیں کی، مخالفت اور بڑھ گئی، اور صرف مخالفت نہیں، وہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خاندان کے تھے، اس لحاظ سے کچھ لحاظ تو کر لیتے تھے کہ ان کو قتل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی، لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس حال میں تو نہیں کہتے تو نہیں زبان سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حدیث کی باتیں اور قرآن کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور عملاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا چاہے کوئی ہمیں کہے نہ کہے، ہم تو وہی زندگی گزاریں گے جو ہم گزار رہے ہیں، ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو جس طرح دیکھا بس اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، ہمیں اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف معلومات کے لیے یہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ ہر آیت میں جو سبق ہے، اللہ کرے کہ ہم اس نیت سے پڑھیں اور واقعی اللہ تعالیٰ اس نیت میں ہمارے اندر قوت اور پختگی عطا فرمائے، کہ ہم اس نیت سے پڑھیں اور اس پر پختہ رہیں کہ اس میں ہمارے عمل کی جو چیز ہے ہم انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں اختیار کریں گے۔ بہرحال انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہہ دیا آپ نصیحت کریں نہ کریں، ہمارے لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی عادتیں رہی ہیں، خواہ مخواہ بس نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہاد الخلق الاولین، آپ اپنا کام کریں۔ خیر جب وقت آیا، ہود علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی سام بن نوح، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ان کا نسب ملتا ہے، بعضوں نے تو کہا کہ پانچویں پشت میں، اب اللہ عالم پانچویں پشت ہوگی یا زیادہ ہوگی، بظاہر تو زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح اگر وہ پانچویں پشت پہ جا کر نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پوری قوم تو آباد ہو چکی تھی، پھر ہود علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جانب بھیجے تو ہود علیہ السلام بظاہر ان کے کچھ بات کے ہونے چاہیے۔ بہرحال بعضوں نے کہا کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام بھی پانچویں پشت میں جا کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے ہیں، واللہ عالم، پانچویں یعنی آبا و اجداد پہ جا کے نوح علیہ السلام پر ملتے ہیں۔ بہرحال جب ہود علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور اپنی برائیوں میں، غرور میں، اور ان کے علاوہ چونکہ ان کو مال بھی تھا، مال بھی اللہ نے دیا تھا، طاقت بھی دی تھی، تو کبر اور غرور کے ساتھ مزاج بھی ان کا بہت ظالمانہ تھا۔ یہ ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، مزاج بھی بہت ظالمانہ تھا۔ کسی مظلوم، کسی مسکین کو، کسی ضعیف کو اگر پکڑ لیا تو بس اب اس پر ظالمانہ انداز سے پیش آتے تھے۔ ہم دیکھ لیں دنیا کے حالات، جہاں اللہ نے اسلام نہیں رکھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے جن کو محروم رکھا ہے، ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے، چاہے زبان سے کہتے ہوں، بعض ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقی اگر ایمان کسی کو حاصل نہیں ہے، وہاں پر ہم دیکھ لیں، طاقت ملی، ظلم آیا، مال آیا، ظلم آیا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ مال آیا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، چلو دوسروں پر بھی احسان کریں ہم۔ ہمارے وہ ممالک جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں، حقیقی ایمان کی بات ہے کہ جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو، دینداروں کو، نماز پڑھنے والوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا ایک انٹرنیشنل سطح پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ظلم ہے، ایک ایسا ظلم ہے جو قانونی لحاظ سے جرم ہے، لیکن کیا ہوا اور سب خاموش رہے، دنیا خاموش رہی۔ بہرحال تو یہ ان کے مزاج کے ہم آیتوں میں پڑھیں گے تو وہاں اندازہ ہوگا، یہی باتیں میں خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ آیتوں میں وہ باتیں پھر واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال جب ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے بارش روک دی، 3 سال تک بارش رکی رہی۔ اب اتنے باغات، ان کے باغات بہت وسیع تھے، وہ یمن کے علاقے سے نکل کر کہاں کہاں تک جاتے تھے، مصر کی حدود تک، شام کی حدود تک۔ بہرحال ان کے باغات خشک ہونے شروع ہو گئے، پانی کم ہونا شروع ہو گیا، 3 سال تک بارش بند رہے گی، ظاہر ہے کیا حال ہوگا، باغات تقریباً ختم ہو گئے۔ ان کو ظاہر ہے کہ پریشانی تو ہوئی، اور جب انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اچھا اب میں کچھ محتاج ہونے لگا ہوں، پانی کے بغیر تو احتیاج ہونے لگی ہے، اب باغات ختم ہوئے تو ظاہر ہے فقر کی جانب انسان جا رہا ہے۔ پھر ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کی لیکن نہیں مانے، 3 سال بارش بند رہی، باغات تقریباً ختم ہو گئے، پھر کیا ہوا، بادل آتے ہوئے نظر آئے۔ عارض مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے اچھا دیکھا یہ بادل آیا، چلو اب تو یہ اس پر ہمیں اعتماد ہے کہ اچھا خوب بارش ہوگی اور پھر سے ہماری زمین آباد ہو جائیں گی۔ بل ہوا مستعجل تم به ریح فیھا عذاب الیم، نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ بارش لانے والے بادل نہیں ہیں، یہ تو جو تم مانگ رہے تھے نا کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے وہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ریح، یہ تیز ہوا کا طوفان ہے۔ پھر کیا ہوا، تیز ہوا، اتنے بھاری مضبوط جسم والے جو چٹانوں کو اٹھا لیتے تھے اور مضبوط مضبوط محلات انہوں نے بنائے تھے پہاڑوں میں، ان کے لیے ان کی حالت یہ تھی کہ ہوا انہیں اٹھاتی تھی اور ہواؤں میں یہ اڑ رہے ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے زور سے ان کو زمین پر پٹک دیا جاتا تھا اور گردنیں ٹوٹ کر الگ ہو جاتی تھیں، ان کے محلات، ان کے باغات، ہر چیز گویا کہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئی۔ قرآن میں اس کا وقت بھی بیان کیا، سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سبع لیال 7 راتیں اور 8 دن لگاتار یہ ہوا کا سلسلہ رہا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس وقت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کہاں تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا احاطہ کر لیا تھا اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے، وہیں پر تھے، احاطہ کر لیا تھا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اس احاطے میں رہے، دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس ہواؤں سے لوگ اڑ رہے ہیں اور چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، لیکن یہ لوگ بالکل سکون سے اور محفوظ تھے، یہاں ہوا آ رہی تھی، ان کے پاس جو ہوا آ رہی تھی بالکل معتدل ہوا، اور باہر طوفان کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان قبول کرنے، اسلام قبول کرنے کا اور ایمان میں داخل ہونے کا ظاہری نتیجہ دنیا میں دکھا دیا۔ بہرحال اس کے بعد جب قوم ہلاک ہو گئی تو واللہ عالم، یہ تاریخی بات ہے کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ منتقل ہو گئے تھے اور مکہ معظمہ ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کئی انبیاء کی قبریں ہیں لیکن علامات کسی کی باقی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا کہ لوگ کہیں اس کی عبادت کی جگہ، اس کو اپنے اپنے لحاظ سے کوئی عبادت کی جگہ نہ بنا لیں۔ تمام کی قبریں تقریباً مٹ گئیں، جو ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف ملتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اور روضہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تھے تو ایک ہی پیغمبر، ہود علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن چونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب گویا تمام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام کی دعوت وہی تھی، توحید کی، رسالت کی، آخرت، تو گویا تمام پیغمبروں ہی کو جھٹلایا۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے بھائی، خاندان کے فرد ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بھائی کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ وہی خاندانی خاندان کے تھے، اسی خاندان سے تھے۔ سام بن نوح کی اولاد سے یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، دونوں سام بن نوح، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ اور بعضوں نے تو جیسے میں نے بتایا کہ عاد اور حضرت ہود علیہ السلام اور عاد جو تھے وہ دونوں ایک ہی سلسلے سے ملتے ہیں، گویا کہ جس کو ہم کزن کہتے ہیں اس طریقے سے وہ کزن بنتے ہیں، واللہ عالم۔ بظاہر تو ایسا نہیں ہوگا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین، وہی بات جو نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہی نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام فرماتے ہیں، امانت دار رسول، میں امانت دار رسول ہوں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو۔ اللہ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے اس زمانے کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کا تقویٰ ہو، اور ہود علیہ السلام کی اطاعت۔ اور تیسری چیز ظاہر خود بخود آ جائے گی انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء کی تعلیمات میں، کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کی عظمت، نبی کی اطاعت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ اس لیے کہ ان میں تو یہی تھا نا، پیسے پیسے، بلند عمارتیں، جائیداد، عزت، شہرت، بڑائی، یہی چیز تھی۔ اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس ماحول میں رہ کر یہ دعویٰ اور یہ مطالبہ آسان بات نہیں ہے۔ غریبوں میں رہ کر یہ بات کہنا تو بڑا آسان ہے، بڑے بڑے مالداروں میں رہ کر ان سے کچھ نہ لینا اور دین کا کام کرنا، یہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ہمارے لیے ایک مختلف اور انوکھی تعلیم ملتی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، حالانکہ ہر نبی نے یہی کہا تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہر نبی نے کہا تھا، لیکن خاص طور پہ، خاص طور پہ وہ قوم جو اسی میں مشہور تھی، مالدار ہونے میں، طاقت میں، مالدار میں، سلطنت میں، اور انسان کا واسطہ پڑ رہا ہے بادشاہوں سے اور بڑوں بڑوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں مفت میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تم تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچاتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ریع کہا جاتا ہے، مختلف ترجمہ میں سے میں صرف راجح جو مشہور معنی ہے وہ کر لوں گا، کہ ریع کہا جاتا ہے بلند جگہ کو۔ تبنونا، کیا تم بناتے ہو؟ اتبنون بکل ریع، کیا تم ہر بلند جگہ پر کوئی نشانی بناتے ہو، کوئی نشان اور علامت بناتے ہو؟ تعبثون، بیکار کام کرتے ہوئے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ جو میں نے بتایا کہ ان کو شوق تھا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا، اونچی اونچی تعمیرات کا، اور اونچی جگہوں پر تعمیرات کا، اونچی تعمیرات کا اور اونچی جگہوں پر تعمیرات کا۔ دیکھو یہ اونچا پہاڑ ہے، اس پر میں کوئی بڑی سی چیز بنا لوں، لوگ کہیں گے فلانے نے یہ بنایا ہے، اپنا نام۔ یہ ایک بڑی، جس میں کہہ رہا تھا، ایک نئی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان کے واقعے میں، ہود علیہ السلام اور عاد کے واقعے میں نئی تعلیمات۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، अच्छा मैं ये बना लूं कि लोग देखे हुए देखते हुए गुजरते हुए याद करें कि हाँ फलाने ने ये किया था, हम तो चले जाएंगे कब्र में, लोग याद करेंगे कि इसने ये काम किया था। दीन का कोई फायदा नहीं, दुनिया का कोई फायदा नहीं, बस नाम लेंगे लोग। मरने के बाद शोहरत अजीब है, अब कहाँ मैं उस तस्करे में जाऊँ। बहरहाल अब बात जहन में आ गई है, मुख्तसर बात कर ही देता हूँ। मशहूर है जिन लोगों का वास्ता पड़ा है कुछ खबरों से, आजकल कुछ दिनों पहले से ये खबर बहुत मशहूर होने लगी हिंदुस्तान में, जो एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। और वो तो खैर एक अजीब सा वाकया था, उसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से लोगों के ज़ाहिर के तंबीह हुई बहुत सों को। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि चूंकि उसको बहुत हमदर्दी हासिल हुई खबरों में और मुख्तलिफ जगहों पर, लोगों ने उसके साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। हमदर्दी का जब इजहार हुआ तो और भी बच्चियां आगे बढ़ी खुदकुशी करने के लिए। अब ये अजीब चीज़ है कि मैं मर जाऊं, ठीक है मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बाद मेरी तारीफ, लोग मेरी तारीफ करें। ये अजीब जज्बा है, मरने के बाद फिर वो तारीफ लोग जो भी करें, जितना भी करें, हमें क्या मिलने वाला है कब्र में जाने के बाद। ये अजीब इस्लामी तालीमात में जो हमारे बड़ों ने और अइमा के दौर से ये बात है कि जो शख्स खुदकुशी करता है, जो खवास हैं, जो नेक और मशहूर समझे जाते हैं, यानी दीनदार होने के लिहाज से मुक्तदा समझे जाते हैं, वो नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। ये अहादीस में इस तरह इशारा में मिलता है और अहादीस में इस तरह का जिक्र मिलता है। अगर किसी से कोई ऐसा जुर्म मालूम होता, जो चाहे हमारे लिहाज से जुर्म हो ना हो, बहरहाल सहाबा के लिहाज से अगर जुर्म समझा जाता, उसकी मिसालें मिलती हैं, उनकी तफसीलात में नहीं जाते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, तुम नमाज़ पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता, इसकी मिसाल है। बहरहाल अब ये जब बड़े बड़े लोगों में लोग आजकल तो ये देखते हैं शोहरत है, अच्छे लोग इतने सारे मिलकर बड़ी नमाज जनाजा हो और इतने सारे लोग मगफिरत की दुआ भी कर देंगे, चलो हमारी मगफिरत हो जाएगी, फिर खुदकुशी कर लो। खैर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो इन लोगों का हाल ये था, बड़ी बड़ी अलामतें निशानियाँ कि हमारे बाद लोग हमें याद करेंगे। वैसे तो मौत का तसव्वुर भी बहुत ही कम था जैसे आम तौर से होता है, उम्रें भी उनकी लंबी थी, और यानी वो बस अपने नाम व नमूद और शोहरत और रिया के लिए बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें किया करते थे, ऊंचे मीनारे बनाना, ऊंची तामीरात बनाना, ये उनके ज़माने में ज़्यादा शुरू हुआ। इसी वजह से बाद के अंबिया ने इस पर तंबीह की, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर तंबीह फरमाई। मशहूर है वाक़िया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए सहाबा के साथ, जैसे उस वक्त के मकान हुआ करते थे, नीचे मकान होते थे, देखा कि एक कुब्बा की तरह बना हुआ ज़रा ऊंचा मकान है, पूछा ये किसका है, अच्छा फ़लाने साहबी का है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ये तिर्मिज़ी अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, आप सल्लम खामोश रहे। वो सहाबी जब आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए बाद में, उस वक्त मौजूद नहीं थे, हाजिर हुए सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख कुछ फिरा हुआ देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज़गी के आसार मालूम हुए, आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे। एक तरफ से सलाम किया, दूसरी तरफ से सलाम किया, सहाबा से पूछा कि कोई वजह है, क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ मालूम होते हैं, इनके लिए तो यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी गोया बस हमारे तो सब कुछ तबाह हो गया, इसके सामने वो कोई चीज़ किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो जाए बस। सहाबा ने बताया कि नहीं, जब वहाँ से गुजरे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये किसका है, हमने बताया था कि आपका है, बस इतनी बात हुई थी और तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा मकान क्या करना जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हो, जाकर मकान तोड़ दिया, ज़मीन के साथ मिला दिया, तोड़ दिया ज़मीन के साथ मिला दिया, खामोश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर बताया भी नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें कुछ नहीं फरमाया था, खामोश। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक दिन वहाँ से गुजरे, पूछा यहाँ कुब्बा था वो ऊंचा बना हुआ कहाँ चले गया। फरमाया कि साहब ने बताया कि नहीं, जो आपने नाराज़गी का इजहार फरमाया था तो उनको जब पता चला तो उन्होंने उसको तोड़ के बिल्कुल ज़मीन के साथ मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, ये तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उस पर अगर गौर से हम सुने इसको और इसको जहन में उतारें कि इतना नाराज़गी, अच्छा ठीक है राज़ी कर लेते, या रसूल अल्लाह अच्छा मैं क्या करूँ, अब बने बना तो लिया है तो आप रहने की इजाज़त दे दीजिए, अच्छा मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, नहीं बिल्कुल तोड़ दिया और बताया तक नहीं। खैर ये तो हुआ, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया کہ دیکھو یہ جو اونچی اونچی تعمیرات بلا ضرورت تعمیرات ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کل بنا ان وبال علی صاحبہ، کہ انسان جو تعمیر کرتا ہے انسان کے لیے وہ وبال کا ذریعہ ہے، ہاں الا یہ کہ ضرورت کی مقدار ہو، ضرورت کی حد تک ٹھیک، ضرورت سے زائد اونچا مکان، بہت بڑا مکان انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلندی پر کوئی نشان بناتے ہو، بیکار کام کرتے ہو، اونچی اونچی جگہوں پر تعمیر اور اونچی اونچی تعمیرات صرف بیکار فضول، ضرورت کے لینی، رہنے کے لینی، نام رکھنے کے لیے، جیسے بعضوں کا مزاج ہوتا ہے بڑے بڑے کام کرنے میں لیکن محنت نہیں کرنی۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مصانع آج کل تو فیکٹری کو کہا جاتا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں تم بناتے ہو، ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن قدیم مفسرین نے جو زیادہ تر اس میں جو مشہور ترجمہ ہے وہ محل اور مکان کے معنی میں اس کا مفہوم لیا ہے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑے محل بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا کہ ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی انسان بڑے بڑے اور اونچے مکان اور محل کیوں بناتا ہے، یہ سوچ کر اچھا شاید ہمیشہ رہوں گا، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا تم ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہ تو تمہارا دنیا میں دنیا داری کے لحاظ سے تمہارا حال ہے، مزاج، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم بن کر پکڑ کرتے ہو، ٹھیک ہے کسی سے غلطی ہو گئی تو کوشش یہ کی جائے کہ سب سے نرم انداز کون سا ہوگا جس میں مسئلے کا حل بھی ہو جائے اور سختی بھی نہ کرنی پڑے، مسئلے کا حل بھی ہو جائے اور سختی بھی نہ کرنی پڑے۔ سنت میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، شمائل ترمذی میں اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، مزاج کیسا تھا، بہرحال یہ ان کا مزاج تھا، اذا بطشتم جبارین، تو دنیا میں سلطنت کے لحاظ سے، مالداری میں، قوت میں، اور پھر یہ سب چیزوں کے ساتھ مزاج کیسا، ظالمانہ، اذا بطشتم، جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم بن کر پکڑ کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کر لو، میری بات مان لو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اب ہود علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کے کچھ انعامات یاد دلاتے ہیں، فرمایا کہ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری امداد کی، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری امداد کی ان چیزوں کے ذریعے تم جو تم جانتے ہو، کیسی امدکم بانعام، تمہاری امداد کی اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کے ذریعے سے، طرح طرح کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت سے چوپائے دیے ہیں، پورے پوری وادیاں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے بھرے رہتے تھے، برین بیٹے دیے ہیں، خوب کماتے ہو تم اور اولاد بھی خوب ہے، جناتن باغات، عیونن چشمے، بہتے ہوئے پانی، بہترین مناظر، سرسبز علاقے، لیکن جب نعمت ہے تو اس کا شکر بھی ہونا چاہیے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، عادیوں نے، قوم عاد کے لوگوں نے یہ کہا کہ سواء علینا، ہمارے حق میں برابر ہے، اوعظت، چاہے آپ نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والے نہ ہوں، ہمیں نہیں فرق پڑتا، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو محض اگلے لوگوں کی عادت رہی ہے، بس خامخواہ آ جاتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، یہ کرو یہ کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے، ہم اپنا جو کرنا ہے وہ کریں گے، آپ اپنا کام کیجئے، وما نحن بمعذبین، کوئی ہم پر عذاب آنے والا نہیں ہے، فکذبوہ، قوم نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہلاکت کیسے آئی اس کی تفصیل میں نے بتا دی، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، ان لوگوں میں بھی اکثر ایمان نہیں لائے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، عذاب آنے میں اتنا عرصہ پھر کیوں لگا، اتنے 100 سال کیوں لگ گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی؟ اس لیے کہ آپ کا پروردگار رحیم بھی ہے، غالب ہے، جب عزیز کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتا، لیکن جب رحیم والا معاملہ اور رحمت غالب ہے، رحمت والا معاملہ رہتا ہے تو کئی 100 سال تک ان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے، چاہے وہ پھر سامنے ایزا برداشت کرنے والے پیغمبر ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، شاید کچھ اور لوگ ہدایت پہ آ جائیں، شاید کوئی توبہ کر لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار وہ بڑا غالب بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔